أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. محترم سامعین, حاضرین کرام, معزز حضرات و خواتین, آپ سب جانتے ہیں کہ جیسا بیج ہوتا ہے, جیسا درخت ہوتا ہے, ویسا ہی اس کو پھل لگتا ہے. آپ جو درخت لگاتے ہیں اسی کا پھل ہی اس سے توڑتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ قوانین فطرت ہیں جن میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. آپ آم کا درخت لگائیں تو اس سے آپ آم ہی توڑیں گے. اگر تمے کا درخت لگائیں, پودا لگائیں اور امید یہ رکھیں کہ اس کو تربوز اور خربوزے لگیں گے تو اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہوگی. اور اگر درخت اچھا ہے, بیج اچھا ہے, اس کا پھل بھی بڑا اچھا ہوگا. اور اگر درخت بدبودار ہے, گندا ہے اور اس کو میٹھا پھل نہیں لگتا بلکہ کوڑا ہی لگتا ہے تو یہ کڑوا پھل ہی آپ توڑ سکتے ہیں, اس سے میٹھا پھل نہیں ملے گا. اگر آپ اس اصول کو زندگی کے ہر موڑ پہ دیکھتے ہیں اور عملاً ہمارے سامنے یہ قوانین فطرت موجود ہیں, آئیے غور کریں کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اسلام کو اور اسلام کے اصولوں کو پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اسلام اور اسلام کے عقائد اور اصول یہ پاک درخت ہیں, اس کے بیج طیبہ بڑے پاکیزہ ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ اصلہ ثابتن, کہ ایسا درخت جس کی جڑیں بڑی گہری اور زمین کے نیچے اتری ہوئی ہوں, بڑا مستحکم اور مضبوط درخت ہو, تیز چلنے والی آندھیاں اس کو اکھاڑ نہ سکے. اور کچھ ایسے درخت بھی ہیں کہ ان کی جڑیں زمین کے اوپر اوپر پھیلتی رہتی, ایک جھٹکے سے, صرف آپ کے ایک ہاتھ لگانے سے وہ سارے کا سارا پودا اکھڑ جاتا ہے. آندھی کا ایک جھونکا ان درختوں کو گرا دیتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا درخت ہے اور اس کے اصول اور نظریات اور اس کی بنیادیں, تین بنیادیں جس کے اوپر پورے اسلام کی شاخیں اور اس کے احکامات کی عمارت استوار ہوتی ہے, آج اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایسے ایسے درخت مسلمانوں کے اندر لگائے, عقیدے کے اندر, ان کے ایمان کے اندر. ایسے ایسے درخت لگائے پاکیزہ مستحکم کہ ان کی جڑیں زمین کی گہرائی میں اتری ہوئیں, دل کے اندر اتری ہوئیں. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, اور ان کی شاخیں اور ان کے پتے آسمان کی فضا میں بلند ہو رہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے گندے عقیدے کو, خبیث نظریے کو اور غلط نظریات کو تشبیہ دی ہے کا شجرت خبیثہ, خبیث درخت کے ساتھ. کیسا درخت؟ اجتست من فوق الارض, کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں نہیں جاتی, اوپر اوپر رہتی ہیں. اجتست من فوق الارض ما لها من قرار, کہ اوپر سے ہی اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ, کوئی استحکام نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. آئیے ذرا قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں سمجھیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ کون سے اسلام کے مبارک بیج ہیں اور پاکیزہ درخت ہیں, اور پھر ان درختوں کا پھل اس معاشرے کے اندر انسان کو کیسا ملتا ہے اور قیامت کے دن اس کو کیسا ملے گا. آج میں تین چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو بنیادی نظریات اور اصول ہیں. ایک, اللہ پر ایمان, اللہ کی صحیح پہچان. ایک یہ درخت ہے اور یہ بڑا پاکیزہ درخت. اور دوسرا, اللہ کے پیارے حبیب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی محبت. ایک یہ بڑا ہی پاکیزہ اور مبارک درخت ہے. ایمان باللہ, ایمان بالرسول, اور تیسرا ایمان بالآخرت, کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ زندگی ختم ہو کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یوم آخرت ہے, اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کبھی مرتا ہی نہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق انسان کبھی مرتا نہیں. کیا معنی؟ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ واقعی اس کو موت ہی نہیں آتی, کہ دنیا کی زندگی جب اس کی ختم ہو گئی, دنیا کی زندگی میں وہ مر گیا, اس کو موت آ گئی, تو اسی وقت وہ ایک نئی زندگی کے ایسے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو. وہ ہے آخرت کی زندگی. مرنے کے بعد آخرت کی زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اور اس میں پھر اس زندگی کا حساب ہوگا. دنیا کی زندگی کا پھر وہ زندگی شروع ہوتے ہی, یہ قبر کے اندر جاتے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے کہ تو کیا کرتا رہا. یہ تین پاکیزہ درخت ہیں, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اور یوم حساب پر مالک یوم الدین جزا کے دن پر ایمان، یہ تین ایسے مبارک درخت ہیں، ایسے پاکیزہ درخت ہیں کہ اگر یہ دل کے اندر اتر جائیں، ان کی جڑیں دل کے اندر مضبوط ہو جائیں اور یہ انسان کا صحیح ایمان اور عقیدہ بن جائے، تو پھر ان درختوں کو جو پھل لگتا ہے بڑا میٹھا، بڑا مبارک اور صدا بہار یہ درخت ہیں. اللہ تعالی نے ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت کے ساتھ دے دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، مومن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ درخت ہے لا یسقط ورقها، کہ جس پر موسم خزاں نہیں آتا وہ صدا بہار درخت ہے. تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ آپ نے اپنے صحابہ سے سوال کیے. اب صحابہ کرام خاموش ہیں، سب خاموش. صحابہ میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر بھی تھے اور خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن سب خاموش. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ایسا درخت لا یسقط ورقها، کہ جس کے کبھی پتے نہیں جھڑتے، جس پر موسم خزاں نہیں آتا. میرے ذہن میں آ تو گیا کہ وہ کون سا درخت ہے، لیکن میں نے شرماتے ہوئے کہ میرا باپ وہاں بیٹھا ہے اور ابو بکر صدیق جیسی ہستی وہاں بیٹھی ہے، تو میں ایک چھوٹا سا ہو کر بتاؤں تو میں پھر شرماتے ہوئے خاموش رہ گئے. جب کسی صحابی سے جواب نہ ملا تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں انہا النخلہ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اب کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کس کو؟ مومن کو. کھجور کے درخت کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، شاخیں بھی ماشاءاللہ فضا کے اندر بڑی بلند ہوتی ہیں، اور کھجور کے درخت کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جو انسان کے لیے مفید نہ ہو. اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کے پتے اور اس کا پھل، یہ ساری کی ساری چیزیں، بلکہ اس کے اندر سے جب چھوٹا درخت ہو تو جو گلی نکلتی ہے جس کو جمار کہتے ہیں، شحم النخلہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے اس کو کھاتے تھے. جس طرح یہ درخت سدا بہار ہے اور اس کا ہر حصہ مفید ہے، کوئی بیکار نہیں جاتا، کسی کی چھت بنتی ہے، کسی کی دوائی بنتی ہے، کسی کی غذا بنتی ہے، اور کسی کی یہ ستون بن جاتے ہیں. یہی چیزیں عرب کے اندر استعمال ہوتی تھیں. بھائیو، اسی طرح مومن پاؤں سے لے کر سر تک اس کے ایک ایک عضو میں اللہ کی معرفت کے آثار نظر آتے ہیں. آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، کانوں سے اللہ کا قرآن سنتا ہے، زبان سے اخلاق اور مٹھاس کی باتیں نکلتی ہیں، ہاتھوں کے ساتھ وہ لوگوں کی خدمت اللہ کی بندگی کا کام کرتا ہے، اور پاؤں کے ساتھ چل کر اللہ ذل جلال کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے پاؤں کو حرکت دیتا ہے. دل و دماغ میں سوچتا ہے تو وہ بھی آخرت کا سوچتا ہے، لوگوں کا بھلا سوچتا ہے. سدا بہار یہ ایسا درخت ہے کہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. یہ تین اصول ایسے ہیں کہ قرآن نے سب سے زیادہ زور ان کے اوپر دیا. آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو ہر صفحے پہ، ہر جگہ پہ سب سے زیادہ جو بڑی بڑی سرخیاں نظر آتی ہیں، جو موٹے موٹے الفاظ نظر آتے ہیں؟ بھئی آپ اخبار پڑھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آدمی کی نظر کس پہ پڑتی ہے؟ سب سے پہلے آدمی وہ بڑی سرخی پڑتا ہے. کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی نظر سے یہ اجلی رہ جاتی ہیں, بڑی بڑی خبریں دیکھ لیتا ہے. آپ جب بھی قرآن کھول لیں تو آپ کو موٹی موٹی سرخیاں اور بڑی بڑی خبریں, میرے بھائیوں وہ شاید ہمیں نظر نہیں آتی, وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. جون سا صفحہ کھول لیں, جون سی سورت پڑھیں, اس میں اللہ پر ایمان, اپنے پروردگار کی صفات, اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں, اور پھر تمام مخلوق کو اللہ پر ایمان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے, اور پھر ہر موقع پہ ڈرایا جاتا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ سب سے پہلی موٹی سرخی یہی سامنے آتی ہے, الرحمن الرحیم, آگے کیا ہے مالک یوم الدین. ہر نماز میں, ہر سورت میں آگے کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. اور وہ کون تھے؟ انبیاء کا راستہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. قرآن نے 13 سال مکہ کے اندر ان درختوں کے بیچ اور ان مبارک درختوں کی جڑیں مسلمانوں کے دلوں میں اتاری. مکہ میں, مکی آیات میں سب سے زیادہ زور ان 3 چیزوں پہ دیا گیا ہے, پیغمبر پر ایمان, اللہ پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان. کیوں؟ تاکہ جب یہ جڑیں لگ جائیں, یہ درخت دلوں میں آ جائے, اتر جائے, تو پھر اس کے میٹھے پھل کو کوئی روک نہیں سکتا, اس درخت کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. یہ صدا بہار درخت رہے گا, تیز آندیاں چلیں, بڑی سے بڑی طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے, بڑے سے بڑے فتنے اٹھیں, اور بڑی سی بڑی آزمائشیں اور ابتلاء کا دور آئے, لیکن اگر یہ 3 درخت دل کے اندر مضبوط جڑیں پکڑ چکے ہوں تو پھر پوری بصیرت اور استحکام کے ساتھ مومن آگے بڑھتا رہتا ہے. یہ کسی وقتی آندیاں اور یہ وقتی ابتلاء اور آزمائش اس کو اکھاڑتے نہیں ہیں. اس لیے 13 سال تک قرآن نے سب سے زیادہ محنت ان 3 چیزوں کے اوپر کی. اور یہ نہ سمجھیں کہ پھر مکہ مدینہ طیبہ میں جا کر ان 3 چیزوں کو پھر نظر انداز کر دیا, نہیں, ایسا بھی نہیں کیا. بلکہ آپ غور فرمائیں تو ہر چیز کو, ہر نیکی کو, ہر عبادت کو انہی 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے. جب مومنوں کو کوئی حکم ملتا ہے تو پہلے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو پہلے ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اسی درخت کے نام سے پکارا جاتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا, اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے, کیا کرو؟ لا تاکل الربا, سود نہ کھاؤ. سود نہ کھانے کا جب حکم دیا ہے تو پہلے ایمان کا ذکر کیا, کیونکہ جب تک دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا, یہ درخت نہیں ہوگا پاکیزہ درخت, تو اس سے اچھے پھل کی کوئی امید نہیں. اس لیے کہا, اے ایمان والو سود نہ کھاؤ, اے ایمان والو اوفو بالعقود, وعدہ پورا کرو. وعدے کو بھی ایمان کے ساتھ چھوڑ دیا, اس لیے کہ وعدہ پورا کرنا بھی انہی درختوں کا پھل ہے. جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا, آگے جو حکم دیا اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا, پہلے یاد دلایا، بلکہ مدنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز اختیار کیا، پتہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ؟ ان کو ایمان والے بھی کہا جا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتے ہو کہ ہمارے دلوں میں ایمان کا درخت جڑیں پکڑ چکا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور یوم حساب کو مانتے ہیں، زبان سے یہ دعویٰ کرنے والو آمنوا باللہ ورسولہ، اب اس ایمان کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ اور اس پاکیزہ درخت کا پھل دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ کیا مانا؟ کہ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو۔ زبان سے ایمان تو منافق بھی لائے تھے، لیکن وہ زبان میں تھا، دل میں نہیں تھا، دل میں وہ درخت کی جڑیں نہیں تھی، زبان پہ تھی۔ اس لیے بھائیو، ان تین چیزوں کو اگر اپنے اندر مضبوط کر لیا جائے تو حقیقت ہے پھر اس کا جو پھل نظر آتا ہے، میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، اندھیرے میں نہ رہیں، اندھیرے میں نہ رہیں، غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں نہ رہیں، یہ سمجھتے رہیں کہ جی یہ پاکیزہ درخت تو ہمارے پاس ہیں اور بڑے مضبوط ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ درخت تو پاکیزہ ہو لیکن پھل اس کا کڑوا ہو۔ درخت آپ نے اپنے دل میں ایمان کا اتارا ہے اور بڑے اچھے خوشبودار پھل کا لگایا ہو، لیکن جو پھل ہم دے رہے ہوں لوگوں کو، جو نظر آ رہا ہو، جو اللہ حضور جلال کے سامنے پیش کر رہے ہوں، وہ گندا، بدبودار اور غلیظ اور خبیث پھل ہم سے نکل رہا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خوش فہمی کے علاوہ یا غلط فہمی کے علاوہ آپ اس کو کیا نام دے سکتے ہیں۔ آئیے، جب پہلا درخت ایمان باللہ، اللہ کی معرفت، بڑا پاکیزہ درخت اور بڑا مضبوط درخت، بھائیو جس کو اللہ کی پہچان مل جائے، پوری دنیا مل کر اس درخت کو اکھاڑنا چاہے تو حقیقت ہے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں یہ اکھڑتا ہی۔ ایک خاتون جس کو عام طور پر لوگ لکھتے ہیں کہ صنف نازک ہوتی ہے، جی ایمان کا درخت اس کی جڑیں دل میں لگیں، کون تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے شخص کے گھر رہنے والی کہ جو اپنے آپ کو رب، اپنے آپ کو رب ہی نہیں بلکہ ربکم الاعلی کہ سب سے بڑا رب کہلواتا ہے، بڑی ٹھاٹ پاٹ کی زندگی ہے۔ کون سی وہ نعمتیں اور آسائش اور راحت ہو جو ان کو میسر نہ ہو، لیکن ایمان کا یہ درخت دل میں لگا، جڑیں اس کی اتر گئیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلوانے والا، اپنی پوری طاقتیں اور ساری قوتیں اس نے جھونک دیں اس ایک ضعیف اور کمزور خاتون کو تختہ مشق بنایا، لیکن کیا ایمان کے درخت کی مضبوط جڑیں وہ دل سے اکھاڑ سکا؟ اللہ نے، کیسی عظیم خاتون ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مومنات کے لیے اس عورت کی مثال دے دی۔ آپ نے کبھی غور سے 28ویں پارے کا آخری رکوع پڑھا ہو نا، تو اللہ نے دو طرح کی عورتوں کی مثال دی، دو طرح کی عورتیں، ایک دو وہ عورتیں، دو عورتیں اچھی اور دو عورتیں بری، چار عورتوں کی مثالیں دی ہیں. کہاں ہے یہ، کبھی آپ اس کو پڑھیں تو حقیقت ہے کہ انسان کا ایمان ایک دفعہ تازہ ہو جاتا ہے، یہ واقعی ایمان کو پانی مل جاتا ہے. قرآن جو ہے نا، قرآن اور سنت، یہ اس پودے کے پانی ہیں. آپ پڑھتے جائیں قرآن کو، اللہ پر ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان اور محبت قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے بڑھتا جاتا ہے. اور یوم آخرت کا نقشہ تو اس طرح قرآن پڑھنے سے سامنے آتا ہے. اگر کوئی صاحب دل اور صاحب معرفت ہو تو حقیقت ہے کہ قیامت کا منظر اس کے سامنے آ جائے. لیکن یہ تو پڑھنے پڑھنے میں فرق ہے. اللہ اکبر. امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث اور بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب قیام اللیل میں کچھ ایسے واقعات نقل کیے، ایسے واقعات نقل کیے کہ ایک اللہ کا بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے، جب سورت الحاقہ کی ان آیات کو اس نے پڑھا جن میں یہ ذکر ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑا خوش قسمت ہے، باغا پھر رہا ہے، اپنا رزلٹ لوگوں کو خوشی سے سنا رہا ہے، اس کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ بل بلائے گا، روئے گا اور موت مانگے گا، اس کو موت نہیں ملے گی، 70 ہاتھ زنجیروں میں اس کو جکڑ کر جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا. جب وہ ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ اللہ کے خوف کی شدت سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان آیات کی تلاوت کرتے ایک چیخ نکلی اور اسی چیخ کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی نماز کے اندر. تو بھائیو، ان تینوں درختوں کی آبیاری یہ کام کرتا ہے، اس کو پانی دینا ہے تو قرآن پڑھا کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا کریں، یہ ایمان کے درخت پھر بڑھتے رہتے ہیں، بڑھتے ہیں اور ان کے اندر تازگی آتی ہے، پھل کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر آپ 28 پارے کا آخری رکوع جا کر دیکھیں تو اللہ نے دو ان عورتوں کی مثال بیان کی جو انبیاء کی، نبیوں کی بیویاں تھیں. کن کی بیویاں تھیں؟ نبیوں کی. ایک لوط علیہ السلام کی بیوی اور دوسری نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ اللہ نے کافروں کے لیے مثال کیا دے دی کہ دیکھو یہ نبیوں کی دو بیویاں، بھائی پیغمبر سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہوتا ہے، اور کتنا شرف ہوگا اس خاتون کو جو پیغمبر کی بیوی بنی، اس کے گھر رہی اور اس کی صحبت میں کتنے سال گزارے، لیکن کیا ہوا؟ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. انہوں نے خیانت کی، اللہ پر ایمان نہ لائیں، یہ پاکیزہ درخت اپنے دلوں میں نہ اتارا، تو یہ دو اللہ کے نبی بھی اپنی بیویوں کو آگ سے نہ بچا سکے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کیسی اللہ نے توحید سمجھائی. بھائیو قرآن پڑھیں تو پھر اللہ کی پہچان نہ ہو. اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی نوح علیہ الصلوۃ والسلام عظیم المرتبت اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر، اللہ کہتے ہیں یہ دونوں نبی ان کو اللہ سے نہ چھڑا سکے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ ان نبیوں کی دونوں بیویوں کو جہنم میں جانے والوں کے ساتھ شامل کرو، یہ نبیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گی. اور آگے والی دو مثالیں اللہ نے کیا دے دی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دے دی. وہ ایمان لے آئی، ایمان کا درخت دل میں جڑیں پکڑ گیا، اور فرعون نے تکلیفیں دینا شروع کر دی، اکھاڑ نہیں سکا، بڑا مضبوط. اسلحہ ثابتن، اس ایمان کے درخت کی جڑیں دل کے اندر اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ ابتلاء اور آزمائش کے ہتھوڑے وہ اس کو اکھاڑ نہیں سکتے. تو وہ پھر اللہ سے کہنے لگی کہ یا اللہ، یہ دنیا کے محلات میں چھوڑ رہے ہوں اور دنیا کی آسائش اور راحت کو پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو ٹھکرا رہی ہوں، تو آپ مہربانی کریں، رب ابن لی عندک کا بیتن فی الجنہ، یا اللہ سارا کچھ تیری رضا کے لیے قربان کیا، اور شہزادی بن کر اب ایک قیدی اور زیر اعتاب خاتون کی طرح تختہ مشک میں اپنے سانس لے رہی ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، اور مجھے اس بدبخت ظالم کے عذاب سے نجات دلا دے. اللہ نے دعا قبول کی، جنت دکھا دی، اور اللہ نے اپنے پاس بلا لی. دوسری مثال حضرت مریم کی دے دی، ایک نیک خاتون، پاکیزہ خاتون، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی خاتون. بھائیو، جب ایمان کا درخت دل میں صحیح طور پر مضبوط ہو جائے تو پھر اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اور اس کے پھل پھر بڑے میٹھے اور بڑے مزیدار ہوتے ہیں. قرآن نے بڑی محنت کی ہے، بڑا زور دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو ایمان کے ساتھ جوڑا. میں غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. اس کا انداز کیسا؟ آپ فرما رہے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، عزت کرے. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. ذرا آپ ہی تھوڑا سا غور کریں کہ آپ ویسے ہی کہہ دیتے کہ زبان سے اچھا بولا کرو، مہمان کی عزت کیا کرو، اور پڑوسی کو تکلیف نہ دیا کرو. آپ یہ الفاظ بھی بول دیتے تو حکم تو ادا ہو ہی جاتا، لیکن آپ نے درمیان میں کس چیز کا ذکر کیا؟ ایمان کا. کیوں بھائیو؟ اس لیے کہ مہمان کا اکرام تو کافر بھی کرتا ہوگا، مہمان کا اکرام تو ہندو بھی کرتا ہے، سارے کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوگا؟ یہاں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، فرق کیا ہوگا کہ مومن مہمان کا اکرام کرے گا اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کو ثواب ملے گا، ایمان کا تقاضا سمجھ کر، اور یوم آخرت سے ڈرتے ہوئے. مومن اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے حکم دیا، اور یوم آخرت کو اس کا میں نے حساب دینا ہے، وہ اس لیے اکرام کرتا ہے. اور ہندو ہے کو کافر ہے، وہ اس لیے اکرام کرتا ہے کہ اس کا معاشرتی یہ رسم و رواج ہے. کتنا فرق ہے! ایک آدمی شراب نہیں پیتا، وہ اس لیے شراب نہیں پیتا کہ مجھے عادت نہیں یا مجھے نقصان دیتی ہے، تو اس کو شراب نہ پینے کا کوئی اثر نہیں ملے گا. کیوں بھی ایسے ہے نا, ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن اس وجہ سے نہیں پیتا کہ مجھے اچھی نہیں لگتی, ذائقہ اچھا نہیں ہے یا اس سے صحت خراب ہو جائے گی. کئی کافر شراب نہیں پیتے, کئی عیسائی شراب نہیں پیتے, کئی ہندو شراب نہیں پیتے. اگر مسلمان بھی اس لیے شراب نہیں پیتا کہ اس کی عادت نہیں ہے تو گناہ سے تو بچا رہے گا لیکن اس کو نیکی نہیں ملے گی. گناہ سے بچا رہے گا لیکن اس کو نیکی نہیں ملے گی. اور اگر وہ اس لیے شراب نہیں پیتا کہ اللہ نے ایمان کا ذکر کر کے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا, اے ایمان والو شراب جوا اور یہ الازلام یہ تیروں کے ذریعے فال نکالنا اور پھر بتوں کے نام پہ چڑھاوے, یہ سارے کے سارے رجسن من عمل شیطان, نجس اور گندے کام ہیں, شیطان کے کام ہیں, بچ جاؤ. اب اگر مومن شراب نہیں پیتا اس لیے کہ اچھی نہیں لگتی, اس کو اجر نہیں ملے گا. اگر اس لیے نہیں پیتا کہ میرے اللہ نے حکم دیا کہ نہ پیو, اللہ نے حرام قرار دیا, تو پھر اس کو نیکی بھی ملے گی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں, سچ بولتے ہیں. اگر تو اس لیے جھوٹ نہیں بولتے, سچ بولتے ہیں کہ ان کی تربیت معاشرے میں ایسی ہوئی ہے, عادت بن گئی, ایک اس کی عادت بن گئی, تو میرے بھائیو گناہ سے تو وہ بچا رہے گا لیکن اس کو نیکی نہیں ملے گی. کئی عیسائی ایسے ہوں گے کہ جھوٹ نہیں بولتے, سچ بولتے ہیں تجارت میں معاملات میں, ان کو نیکی نہیں ملے گی, گناہ سے تو بچ گئے. لیکن اگر مومن آدمی بھی صرف اس وجہ سے جھوٹ نہ بولے کہ اس کی عادت نہیں جھوٹ بولنے کی, سچ بولنے کی عادت ہے, تو بھائیو پھر اس کو نیکی نہیں ملے گی, گناہ سے تو بچے گا. اور اگر وہ یہ کہے کہ میں سچ اس لیے بولتا ہوں کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچ بولا کرو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. ہر حکم کو کس کے ساتھ جوڑیں؟ ایمان کے ساتھ جوڑیں, اللہ کی معرفت کے ساتھ جوڑیں, تو پھر قدم قدم پہ اجر ملتا ہے. دیکھیے آدمی کو جلدی سونے کی عادت ہے اور فجر کو جلدی اٹھنے کی عادت ہے, اگر تو اس کی ویسے عادت بن گئی کہ والدہ نے بنا دی, تو یہ صرف عادت ہوگی, عبادت نہیں ہوگی. اور اگر وہ یہ سوچ کر جلدی سوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا, تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ یہ اس کی نیند عبادت بنے گی. پہلے کیا تھی؟ عادت تھی, اب کیا بنی؟ عبادت بنی. آپ ہر عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں اگر اس کو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جوڑیں. آپ کسی کا کام کرتے ہیں, آدمی مروت میں بھی کام کر لیتا ہے نا کہ چلو کام کر دیتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھا کام ہے. آپ کسی کا علاج کرتے ہیں, آپ اس لیے اچھا علاج کریں کہ جی یہ گاہک زیادہ آئیں گے, لوگ زیادہ آئیں گے, تو چلو لوگ تو زیادہ آ جائیں گے لیکن اجر نہیں ملے گا. اور اگر آپ اسی اچھے علاج کو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جوڑ دیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اخلاص اور محنت اور سچائی کے ساتھ علاج کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ ایمان کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ علاج کرو, تو میرے بھائیو علاج بھی ہوتا رہے گا، کام بھی چلتا رہے گا، گاہک بھی زیادہ آئیں گے، لوگ بھی زیادہ آئیں گے، اور ساتھ ساتھ عبادت بھی ہوتی رہے گی، اجر بھی ملے گا، ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے اگر ہم ایمان کا درخت اپنے دلوں میں اچھی طرح اتار لیں تو انسان ایک ایک لمحے کو، ہر عمل کو اللہ کی عبادت بنا سکتا ہے۔ بھائی پانی کون نہیں پیتا، کس کو ضرورت نہیں ہے پانی پینے کی؟ کھانا کون نہیں کھاتا؟ کاروبار کون نہیں کرتا؟ محنت اور مزدوری کون نہیں کرتا؟ یہ سارے کام کرتے ہیں نا۔ کھانے کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن ایک کھانا ہوتا ہے صرف پیٹ بھرنے کے لیے، اور ایک ایسا کھانا بھی ہوتا ہے کہ جس سے کھانا بھی کھا لیں اور زندگی کے پہلے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اور فرق صرف کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے کہ آپ اس کھانے کو جوڑتے کس کے ساتھ ہیں۔ کوئی شخص اس لیے کھانا کھاتا ہے کہ جی میں آخر زندہ رہنا ہے، سانس بھی ضرورت ہے اور جسمانی توانائی کی ضرورت ہے۔ سارے کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، مومن بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک جبلت ہے کہ انسان کو اللہ نے یا جاندار چیز کو کھانے کا محتاج بنا دی۔ کھانا کھائیں ٹھیک ہے، اور زندگی بنے، توانائی ملے، لیکن اللہ کا قرب اور نیکی نہیں ملے گی اگر یہ نیت کرے کہ مجھے کھانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اس لیے کھا رہا ہوں، اور کس لیے توانائی حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ کے دین کا کام کر سکوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکوں۔ اور پھر وہ بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے، بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ کھلایا اور تو نے پلایا، تو ہی اس کو ہضم کرے گا اور تو ہی اس کو صحت اور عافیت کے ساتھ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ اگر وہ یہ دعا کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب کھایا تو دونوں نے ہے، پیٹ تو دونوں نے بھرا ہے، ایک کو کچھ نہیں ملا اور ایک کو اللہ نے پہلے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی پہچان اپنے دلوں میں اتاریں، ہر عمل کو پھر اس کے ساتھ جوڑیں، اور یہ درخت ایمان باللہ کا درخت دل میں لگانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کی صفات کو، اللہ کو صحیح پہچاننا، اللہ کیا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں ہر چیز سے زیادہ پیدا کریں کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملے۔ آپ ایسی زندگی گزاریں کہ جیسے ہر وقت اللہ عز و جلال آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا ایسا تصور کوئی آدمی کر کے اگر اپنی زندگی گزارتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں مومنوں کے ساتھ ہوں، میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں آتی ہیں کہ نہیں؟ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ کہتا ہے۔ انسان کتنا اونچا ہو جاتا ہے، کیوں بھائی؟ اگر کوئی کمزور ہو نا محلے میں، سب سے بیچارہ کمزور آدمی، تو کوئی علاقے کا ناظم بیچارہ جس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کوئی چودھری علاقے کا کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے؟ وہ اس کو آ کر کہہ دے او فکر نہ کریں، میں تیرے ساتھ ہوں، وہ پھر اس کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، کمزور نہیں سمجھتا۔ اور بھائیو، جس کو احکم الحاکمین رب العالمین کہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اگر یقین ہو انسان کو کہ اللہ کہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی کہا تھا نا، جب پوری قوم کو لے کر چل پڑے، آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج اور لشکر آ گیا،
اور وہ قوم بھی کیسی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی لو یہ کیا کروا دیے، مارے گئے، نہ بھاگنے کا راستہ، نہ آگے راستہ، نہ پیچھے راستہ، اب کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا صبر دلایا، آخر اللہ حضر جلال سے کہا یہ اللہ یہ قوم کہہ رہی ہے کہ آگے پانی ہے پیچھے یہ لشکر ہے تو اب ہم جائیں گے کدھر؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیوں فکر کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ، یہ قرآن میں واقعہ ہے نا بھائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جب اللہ ساتھ ہے تو ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ کیسا پھر اللہ نے ذریعہ بنایا کہ اسی پانی کو اللہ کے حکم سے راستے بنائے گئے، پانی کے راستے بنے، اور یہ لوگ جن کے ساتھ اللہ تھا آرام سے گزر گئے، بارہ راستے بن گئے، چلتا ہوا پانی ٹھہر گیا، سڑکیں بن گئیں، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی وہ جب پیچھے گزرنے لگے تو یہی سڑکیں ٹوٹ کر پانی میں غرق ہو گئے۔ کئی بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والوں کو اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، اللہ کی قدرت پر یقین نہیں۔ یہ دیکھیں نا، ایمان کا درخت اگر پختہ ہو جائے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ اللہ کی پہچان نہیں تھی، انہوں نے پتہ کیا کہا، کہا نہیں جی یہ کیا بات ہوئی کہ پانی چلتا چلتا وہ راستے بن گئے، اور جب فرعون اور اس کی قوم گزرنے لگی تو وہ پھر پانی چل پڑا اور وہ اس سمندر کے اندر غرق ہو گیا، یہ کوئی معجزہ نہیں، ایسے ہوا ہی نہیں۔ بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھنے والا، لیکن دل میں اللہ کی معرفت نہیں تھی نا۔ میں اگر آپ کو نام بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، لیکن ایسے دجالوں کا نام بتانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے اپنی عقل اور اپنی گندی فکر کی بنا پر کس طرح گندے پھل دیے لوگوں کو۔ یہ جس کو سر سید احمد خان کہتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے جی اصل میں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، بعد میں جو فرعون گزرنے لگا، تو یہ کوئی خارق عادت چیز نہیں تھی، کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو سمندر کا مد و جزر تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے کہ مد و جزر کیا ہوتا ہے، کیا مانا کہ جی موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے تو سمندر کا پانی نیچے اتر گیا تھا، یہ جب رات کو جب چاند نکلتا ہے نا، سمندر کی اگر کسی نے سیر کی ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ جب چاند نکلتا ہے تو پھر سمندر کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے، پانی اوپر چڑھ آتا ہے چاند کی روشنی سے، اور جب چاند غروب ہوتا ہے سمندر میں ٹھہرا ہوا آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی جب موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے تھے تو ابھی تیزی کے ساتھ یہ چاند کی روشنی نہیں آئی تھی، اس لیے پانی نیچے یہ اتر گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام خشک تھی جگہ، وہاں سے گزر گئے، اور جب فرعون گزرنے لگا تو پھر وہ چاند کی روشنی زیادہ ہو گئی تھی، پانی کے اندر طوفان آ گیا اور وہ اس کے اندر غرق ہو گیا۔ یہ نہیں کہ پانی کے راستے بن گئے تھے اور پانی ٹھہر گیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ جو آدمی قرآن پڑھے اور ان معجزات کا انکار کر کے اس کو مد و جزر کہتا رہے، کیا اس کے دل میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ عقیدہ اس کے دل میں بیٹھ گیا؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کہ ایسے لوگوں نے اللہ کو کتنا کمزور سمجھا کہ وہ پانی کو حکم دے کہ ٹھہر جا تو وہ ٹھہر ہی نہ، آگ کو حکم دے کہ ٹھنڈی ہو جا وہ ٹھنڈی نہ ہو، اور چھری کو حکم دے کہ اب کاٹنا نہیں ہے تو چھری پھر کاٹتی رہے، کیا ہمارا رب اتنا کمزور ہے؟ معجزات کا انکار ایسی بدبودار درخت کی پیداوار ہے
کہ جن کے دلوں میں ابھی تک اللہ پر ایمان اور اللہ کی قدرت پر ایمان پیدا ہی نہیں ہوا. اس لیے بھائیو اپنے دلوں میں اللہ پر ایمان یہ پیدا کریں, اس درخت کو مضبوط کریں, تو جتنے شرک خرافات اور بدعات کے پودے ہیں ان سب کو اکھاڑ دیں اور ان کا پھل پھر انسان کے قریب بھی نہیں آتا, پھر توحید کی خوشبو آتی ہے, ہر لفظ سے توحید کی خوشبو آتی ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا پچھلے دنوں میں, بڑا مجھے دوستوں نے کہا جی آپ چیک کرائیں چیک کرائیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا چلو بتائیے پھر کون ہے جی سب سے بڑا ماشاءاللہ شہرت ہے جس کی, بہت اچھے ایک ڈاکٹر صاحب. چلا گیا تو میں نے بتایا کہ مجھے یہ تکلیف ہے اور اس طرح کے میرے یہ ٹیسٹ ہیں سارے, ان کا یہ رزلٹ ہے. تو وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے, میں 15 دن میں آپ کی یہ بیماری ٹھیک کر دیتا ہوں, اتنے دن میں آپ دوائی کھائیں آپ یہ بیماری ختم ہو جائے گی, اتنے دن میں یہ کر دوں گا, اتنے دن میں یہ دوائی یہ اس سے آپ ایسے ہو جائیں گے, پھر آپ 15 دن کے بعد ہیں. میں باتیں سنتا رہا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اور تو میں کوئی بات نہیں کرتا, صرف ایک اتنی سی گزارش میں کر سکتا ہوں. اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہم سے بہت اللہ نے آپ کو علم دیا, بڑی بڑی ڈگریاں دی, آدھا وقت امریکہ میں جا کر گزرتا ہے آدھا ادھر گزرتا ہے, بڑی شہرت ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کی پوری گفتگو میں اللہ کا نام نہیں سنا, کہ اللہ کے فضل سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی توفیق سے یہ آپ کی تکلیف دور ہوگی, اللہ کے منشا سے یہ آپ کی تکلیف دور ہوگی. میں نے کہا یہ آپ کی جتنے آپ نے جو کچھ مجھے بتایا اس میں ایک دفعہ بھی اللہ کا نام میں نے نہیں سنا, کاش کہ اگر دل میں یہ پاکیزہ درخت اللہ پر ایمان کا لگا ہوتا تو اس شخص کی زبان سے کوئی لفظ بھی اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے بغیر نکلتا ہی نہ. او بھائیو کسی ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کی بیماری کو دور کر سکے, اور کسی بہترین سے بہترین دوائی کے اندر کیا خاصیت ہے کہ وہ بیماری کو دور کر سکے جب تک اللہ کا حکم اور آرڈر نہ ہو. آپ اللہ کے ساتھ جوڑیں, آپ کہیں جی میں کوشش کرتا ہوں, میں پورے محنت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہوں, اللہ بہتر کریں گے, اللہ اپنا فضل کریں گے, اللہ کی مرضی ہو اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تسلی دیں لیکن اللہ کا نام لے کر دیں, یہ نہ کہیں کہ میں مجھے یہ الفاظ اس لیے پسند نہیں آتے. میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی باتوں میں اللہ کے نام کو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ نے کہیں جانا بھی ہے نا تو آپ یہ نہ کہیں جی میں کل پہنچ جاؤں گا, نہ کہیں انشاءاللہ میں کل پہنچ جاؤں, اللہ کے فضل سے اللہ خیر و عافیت رکھے میں پہنچ جاؤں گا ہر بات کے ساتھ. اس لیے کہ کتنے یہ کہنے والے کہ میں پہنچ جاؤں گا نہ پہنچ سکے, گھر میں نہ پہنچ سکے, لیکن اللہ یہ اللہ کا نام تو نہیں, بلکہ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو کہہ دیا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ, کہ اے پیغمبر آپ بھی کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں صبح کر دوں گا, تجھے کیا اختیار ہے, میں صبح کر دوں گا. وہ جب کفار نے کچھ سوالات کیے مدینے کے یہودیوں سے پوچھا ہے کہ روح کیا ہے, اصحاب کاف کیا ہیں, ذوالقرنین کیا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا اللہ نے تربیت کرنی تھی اور ایمان والوں کی بھی تربیت کرنی تھی, سمجھانا تھا, کیا نکل گیا کہ آپ کل آ جائیں تو میں آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ کہنا بھول گئے, اللہ نے بلا دیا, بھول گئے بلا دیا, تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ مختار کل نہیں ہیں,
آپ کے ہاتھ میں کسی چیز کی قدرت اور تصرف نہیں ہے، آسمانوں سے وحی نہ آئی، آپ پریشان ہیں، کل آئے، ہاں جی کیا جواب ہے، پتا نہیں، پرسوں آئے، جی کیا جواب ہے، پتا ہی، اللہ یہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین لوگوں سے کہتا ہے کل بتاؤں گا، جس کے عمر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں اور جن کو ورفعنا لک ذکرک کا مرتبہ عطا کیا، لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ لوگ آتے ہیں جی بتاؤ، آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں، یہ بھول ہو گئی نا، تو پھر اللہ نے کچھ دنوں کے بعد بتایا بھی اور ساتھ یہ بھی کہا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، اے پیغمبر کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل کر دوں گا، ساتھ یہ کہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کل ہوگا۔ ہمیں بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی وحی آتی ہے تو بولتا ہے، پیغمبر کو بھی علم غیب نہیں ہے، جب اللہ بتلاتا ہے تو پتا چلتا ہے۔ یہ واقعہ کیا دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں کرتا؟ اس لیے آپ کو یہ جو لفظ ہے نا جی کہ جیسے آپ چاہیں، یہ آپ کو لفظ بہت برا تھا، لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی کام کوئی آتا ہے کہتے ہیں جی ہاں جی جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہو جائے، حضور جیسے آپ کی مرضی ہو جی، بڑے ادب اور لہجے میں، جی ٹھیک ہے جی آپ نے مجھے حکم دے دیا ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہو جائے، بھائی اللہ کا نام ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے کہا جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے، ایک اور آ گیا اس نے کہا جی جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا، آپ کو اتنا برا یہ لفظ لگا، اتنا برا لفظ لگا۔ بھائیو آپ بھی اپنی یہ تربیت بنا لیں، مزاج بنائیں، کوئی شخص آپ سے آ کر اگر کہتا ہے نا جی حضور جیسے آپ چاہیں گے، آپ بھی آگے سے وہی جواب دیا کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ توحید کی ایک مٹھاس ہے، پھل ہے، یہ پھل ہے۔ آپ کیا کہا کریں اگر کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے، کوئی آپ کی مل کا کوئی نوکر ہے، کوئی خادم ہے یا کوئی ساتھی ہے، آپ سے کہے جی جیسے آپ چاہیں کل ویسے کام ہو جائے گا، تو آپ کہا کریں اجعلتنی للہ ندا، او بے وقوف تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دی، اللہ کا شریک بنا دیا کہ جو میں چاہوں گا ہوگا، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ کہیں جو اللہ چاہے گا ہوگا، تو آپ آگے سے کیا جواب دیا کریں میرے بھائی اور بزرگوں؟ آپ کہا کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کل کام ہو جائے گا، اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو جائے گا۔ ہر لفظ لفظ میں آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آنا چاہیے، دل بھی مطمئن ہو جائے گا اور کام میں بھی اللہ کی طرف سے برکت پڑ جائے گی، توحید خالص آپ کی زبان پہ آئے گی اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کے دل میں اس پاکیزہ درخت کی جڑیں لگ چکی ہیں۔ باقی اس کے بارے میں کچھ تفصیل آئندہ بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کے صدا بہار درختوں کو پیدا فرما دے اور ان کی جڑوں کو ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے، اور اس ایمان کے صدا بہار درختوں کا پھل اور اس کی مٹھاس اللہ عز و جلال ہماری زندگی میں ہمارے سامنے اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
سامعین محترم، حضرات و خواتین، قابل ساد احترام بزرگ و عزیز بھائیو، پچھلے خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ اچھا درخت اور پاکیزہ درخت ہو تو اس کا پھل بھی بڑا پاکیزہ اور بڑا خوشبودار اور بڑا عمدہ ہوتا ہے، اور اگر درخت اچھا نہ ہو تو اس کو پھل بھی اچھا نہیں لگتا، جیسا درخت ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھل ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ دل کے اندر سب سے پاکیزہ اور عمدہ درخت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہونی چاہیے اور اس کی شاخیں آسمان کی فضاؤں میں بڑی بلندی اور وسعت کے ساتھ پھیلتی ہیں، وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ اگر دل میں اس کی جڑیں لگ جائیں اور انسان صحیح طور پر اللہ کو پہچان لے، اللہ کی صفات کو پہچان لے، تو پھر اس کا پھل اس کی زندگی کے ایک ایک یہ قدم پہ، ایک ایک شعبے میں، اس کی گفتگو میں، اس کے بولنے میں، اس کے حرکات اور سکنات کے اندر لا الہ الا اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، اس پاکیزہ درخت کا پھل نظر آتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں نے پچھلے خطبے میں آپ حضرات کو بتا دی تھی۔ آئیے آج کے اس خطبے میں ایک دوسرا پاکیزہ درخت جو لا الہ الا اللہ کی طرح بڑا ہی بنیادی، بڑا ہی مبارک، اور جس کا پھل بڑا خوشبودار اور انسان کی ساری زندگی پہ حاوی ہے، وہ درخت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ پر ایمان اور آپ کی محبت کا درخت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں اس پاکیزہ درخت کی جڑیں لگا لے اور ان کو مضبوط کر لے، تو پھر اس کا پھل زندگی میں کیسا نظر آتا ہے، ہر وقت اس انسان پر کیسا رنگ چڑھتا ہے، یہ ذرا آپ غور سے سنیں قرآن مجید کی روشنی میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی مبارک زندگی کی روشنی میں۔ جب دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور ساری کائنات سے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بڑھ کر محبت ہو، آپ پر ایمان ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل میں یہ درخت لگ جائے کہ آپ وحی کے بغیر نہیں بولتے، آپ کی زبان جب حرکت کرتی ہے تو اللہ عزوجلال کی طرف سے وحی بن جاتی ہے، اور آپ جو کچھ لوگوں کو دیتے ہیں وہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی طرف سے نور ہے، اس کے اوپر اسی طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح قرآن و مجید کے الفاظ اور اس کے معنی پہ انسان کو یقین آتا ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ جب اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ نے فرمایا کہ جب پینے کی چیز میں یا کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے آپ نے فرمایا کہ اس کو مکمل ڈبو دو اور پھر اس کو نکال کر پھینک دو، پھر اس پانی اور کھانے کو استعمال کر لو. کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے بتلائی، فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں اللہ نے اس بیماری کا علاج، شفا اور اس کا تریاق رکھا ہوا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءِ کہ مکھی کسی بھی چیز میں پہلے اپنا وہ پر نیچے لگاتی ہے، اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچاتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، اور دوسرا پر اوپر رکھتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ پوری مکھی کو ڈبو دو اور پھر اس کو پھینک دو تاکہ اس بیماری کا تریاق اور علاج دوسرے پر کو ڈبونے سے اس میں حاصل ہو جائے اور اس کی قوت مدافعت سے بیماری ختم ہو جائے. جن لوگوں کا یہ ایمان ہے اور جن کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ وحی کے بغیر نہیں بولتے، اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور اور اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے، انہوں نے تو اسی وقت ہی مان لیا کہ ہاں بالکل صحیح بات جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا بالکل حق ہے. لیکن کئی لوگ جن کے دل میں یہ درخت ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا سائنس کا علم پڑھا ہوا تھا، آپ کون سے طبیہ کالج سے فارغ تھے، اور کون سی لیبارٹریاں تھیں کہ جن میں آپ یہ چیک کرتے رہے ایک پر کو نکال کر مشینوں میں دیں اور پتا چلے کہ اس میں شفا ہے، اور دوسرے پر کو نکال کر دیں تو پتا چلے کہ یہ تریاق ہے. کس ٹکسال اور لیبارٹری کے اندر آپ نے یہ ٹیسٹ کیے؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بات ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ایسے کسی سے سنی سنائی بات کر دی ہے، کسی بات میں صحابی نے آپ کے نام یہ بہتان باندھ دیا ہے، ہماری عقل یہ مانتی ہی نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور کسی طبیہ کالج کا فارغ نہیں تھا، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہو بغیر تحقیق کے اور بغیر ریسرچ کے. میرے بھائیو، اگر دل میں ایمان ہوتا، ایمان بالرسول ہوتا، اور یہ یقین ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کافروں کو تو پتہ چل جاتا ہے، وہ جب قرآن مجید کی ایک آیت کا، ایک اسلام کا دشمن، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ ماننے والا جب یہ پڑھتا ہے نا کہ قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ سمندر کی موجیں اور اس کے اندر اندھیرے اور سمندر کا مد و جزر، یہ قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے؟ فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ ایسا گہرا سمندر کہ جس کے اندر اس طرح موجیں اٹھتی ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر وہ موجیں چھا جاتی ہیں اور اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اس نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ کیا یہ جو پیغمبر اس طرح کا یہ سمندر کے حالات بیان کر رہا ہے کہ گہرے سمندر کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ تو اس کے پاس آپ دوست تھی کہ جس میں بیٹھ کر اس نے رات کے اندھیروں میں اور سمندر کی گہرائی میں جا کر یہ مناظر دیکھے ہوں کہ گہرے سمندر میں کس طرح موجیں اچھلتی ہیں اور پہاڑوں کی طرح اونچی جاتی ہے، ابھی وہ نیچے نہیں آتی اور پیچھے سے ایک اور موج اس کو ڈھانپ لیتی ہے، کیا کوئی آپ دوست لے کر یہ بڑے گہرے سمندر میں گئے تھے اور ان کو پتا ہو کہ یہ کیسے چلتا ہے؟ تو مسلمان نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی باہری جہاز کا سفر ہی نہیں کیا. اس شخص کے دل میں ایسا یقین اترا کہ یہ شخص ان پڑھ ہو کر جس کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ایسی چیز بیان کر رہا ہے کہ جس تک ابھی تک ہماری تحقیق نہیں پہنچ سکی، واقعتاً یہ اپنی عقل اور فکر سے نہیں بولتا، یہ واقعتاً اللہ کریم کے اس علم سے بولتا ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور اس نے مان لیا کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن جب یہ ایمان بالرسول اور یقین کا درخت پختہ نہ ہو تو پھر لوگوں نے مکھی کے اوپر لیبارٹریوں میں ریسرچ شروع کر کہ چلو جی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعتاً صحیح ہے یا نہیں. بھائیو، بنی اسرائیل کی طرح اگر یہی کہنا ہو کہ ہم اللہ کو مانیں گے نہیں جب تک ہمیں آنکھوں سے نہ دکھا دیں، وہ بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا نا، ارن اللہ جہرتن، کہ موسیٰ جس رب کی بات کرتے ہو، زمین و آسمان کا خالق مالک اور جس کے ساتھ جڑنے کا اعلان کرتے ہو، جس کی توحید کے پرچار کی دعوت دیتے ہو، وہ ہمیں دکھاؤ وہ کیسا رب ہے. ارن اللہ جہرتن، تو بھائیو دیکھ کر مانا تو یہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے دلوں میں پہلے سے اللہ کے رسول کی صداقت کا درخت موجود تھا اور یہ ہر صاحب ایمان کے دل میں اس کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے. یہ لیبارٹریاں اس کی تصدیق کریں یا نہ کریں، ہمیں پہلے سے یقین ہے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ حق ہے. یہ جب درخت لگ جائے نا تو پھر انسان ایمان کو مقدم سمجھتا ہے اور اپنی عقل کا درجہ بعد میں رکھتا ہے. آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ ایمان پہلے ہوتا ہے اور اپنی عقل اور سوچ یہ بعد میں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ایمان سے اپنی عقل اور سوچ کو پہلے لے آئے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہر چیز پہ سوچنا شروع کر دے، انسانی عقل تو بڑی ناقص ہے، بڑی کمزور ہے، اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود ابھی تک وہ سامنے نظر آتے ہوئے انسان کے اندر کی ساری تفصیلات نہیں جان سکی. مجبور ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگریاں لینے والے کہتے ہیں جی یہ ہم اپنے ناقص علم کی حد تک یہ بات کہہ رہے ہیں، باقی جو دماغ کا اصل کام اور کیفیت اور اس کی تفصیلات ہیں اور یہ خلیے کیسے بنتے ہیں، کیسے مٹتے ہیں، کیسے نئے بنتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. اللہ کی کائنات بڑی وسیع اور عریض ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس اور معراج کی رات ساتوں آسمانوں کو دیکھا، انبیاء سے گفتگو ہوئی، صبح آ کر بتلایا کہ میں بیت المقدس بھی دیکھ آیا ہوں، ساتوں آسمان بھی دیکھ آیا ہوں، تو کافر بہت خوش ہوئے کہ چلو اب ایسی بات اس نے کی ہے کہ اس کے ماننے والوں کو ہم اس سے بھگا سکتے ہیں، ان میں تشکیق پیدا کر سکتے ہیں. بڑے خوش تھے، وہ بار بار پوچھتے ہیں اچھا جی پھر آپ نے بیت المقدس ایک ہی رات میں وہاں سے ہوا ہے، اسی رات میں آپ یہ ساتوں آسمانوں سے بھی ہوا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں. وہ دل میں بڑے ہنستے خوش ہوتے. سب سے پہلے, بلکہ ابو جہل کہنے لگا کیا یہ بات آپ سارے قریش کے مجمع میں یہ بات کہیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کہوں. اس نے بہت سے اپنے ساتھیوں کو بیت اللہ میں اکٹھا کر لیا اور کہا جی یہ نئی خبر سنیے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا جی ہاں جی, پھر آپ آج رات کیا دیکھ کر آئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کچھ پھر بیان فرما دیے. تو کیا ہوا, سب سے پہلے یہ شخص اس انسان کے پاس گئے جس کو ابو بکر کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی, سب سے وفادار اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ کو اللہ کا رسول ماننے والے. بھائیو, پہلے آپ کو اللہ کا رسول مانا جاتا ہے اور قرآن پر یقین بعد میں آتا ہے. بڑے عجیب ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن کو تو ہم مان لیں گے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانیں. یہ پتہ نہیں کہاں کی عقل ہے اور کہاں کا یہ علم ہے, کہاں کی سمجھداری ہے. او بھائیو, ہم نے قرآن کو تو قرآن مانا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. اگر آپ اس کو اللہ کا قرآن نہ کہتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے پاس گئے اور پہلے انہوں نے عقل کی بات کی. کہا ابو بکر, اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس بھی سارا دیکھ آیا ہوں اور ساتواں آسمان بھی دیکھا ہے, انبیاء سے باتیں بھی ہوئیں, تو کیا خیال ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اپنی عقل کی بات ہی کرنی تھی, کہنے لگے یہ بات غلط ہے اور ایسا اگر کوئی شخص کہتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ایک مہینے کا سفر ہے اور ایک ہی رات کے کچھ حصے میں کوئی کہے کہ میں سارا چکر لگا کر آ گیا. اب دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ کا دوست اور آپ کا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہا ہے, اب ایمان کی بات آ گئی کہ دل میں رسول اللہ کی تصدیق تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جو کچھ زبان سے نکالیں وہ آپ کی اپنی خواہش کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے, یہ یقین کامل تھا. تو فٹ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان آ گیا, کہنے لگے ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے پھر بالکل صحیح, اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر بالکل صحیح ہے, کیونکہ میں تو ان کو رسول مان چکا ہوں اور تسلیم کر چکا ہوں کہ ایک ایک منٹ اور سیکنڈ میں ان کے پاس اللہ سے آسمان کی خبریں آتی ہیں. میں تو یہ مان چکا ہوں, فرشتہ آتا ہے, وحی آتی ہے, آسمان کی خبریں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, ایک ایک منٹ اور سیکنڈ میں فرشتہ آ کر ان کو بتاتا ہے, میں تو یہ بھی مانتا ہوں. تو یہ کیوں نہ مانوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے حصے میں سب کچھ دیکھ آئے ہیں. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اگر دل میں یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ جو کچھ بولتے ہیں حق ہوتا ہے, جو فرماتے ہیں سچ ہوتا ہے, اللہ کی وحی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں یہ بیج لگ جائیں اور پھر آپ کا ادب اور احترام دل میں اتنا آ جائے کہ کائنات میں کسی اور کا اتنا احترام نہ ہو, تو بھائیو یہ درخت جب لگ جائے نا تو پھر اس کو پھل لگتے ہیں. صحابہ کرام ایک تو آپ کی ہر بات پہ پورا یقین کر لیتے تھے, مکمل یقین کر لیتے تھے اور اپنی سوچ اور عقل کو پیچھے کر دیتے اور ایمان بالغیب کو, ایمان بالرسول اور صداقت رسول کو مقدم کر لیتے تھے. بڑی بڑی ایسی باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں اور معجزات کا تو تعلق ہی اسی کے ساتھ ہے کہ ایمان پہلے لاؤ. آپ اللہ کو سچا مانیں گے تو اللہ کی بات بھی آپ سچی مانیں گے، اللہ کے رسول کو سچا مانیں گے تو اس کی بات کو بھی آپ سچا مانیں گے۔ کئی لوگوں کی عقل میں یہ باتیں نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کپڑوں پہ بچی جو چھوٹی ہے ابھی دودھ پی رہی ہے وہ پیشاب کر دے تو پھر اس کو دھو لو، اور بچہ اگر چھوٹا ہے وہ پیشاب کر دے تو پھر چھینٹے مار لو۔ اب ہمیں تو اس کے ماننے میں کوئی تردد نہیں، بھائی کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں اس میں کوئی شک اور کوئی تردد نہیں۔ کوئی اگر ناقص العقل یہ کہے جی کیوں، تو یہ کیوں کا سوال یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اس ایمان کے خلاف ہے جو انسان کے دل میں ہو۔ محمد الرسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا گوشت کھا لیتا ہے یا اور کوئی چیز حلال کھا لیتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اگر پہلے وضو ہے تو ویسے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے، اونٹ کا گوشت کھا لے تو پھر اس کو وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے اگرچہ پہلے اس نے وضو کیا ہو۔ اچھا جی کیوں؟ او بھائیو، جس کا دل میں جس کو اتنا بسایا اور جس سے اتنی محبت کی کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اس کو سچا سمجھا اور سب سے بڑھ کر اس کو محبوب سمجھا اور پھر اس کو واجب الاتباع سمجھا، تو پھر اس سے یہ کیا پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ صحابہ کرام نے تو یہ باتیں نہیں پوچھے تھے۔ تسلیم اور اتباع کا معنی کیا ہے؟ کوئی شخص یہ پوچھے کہ خرگوش تو حلال ہے تو بلی کیوں حرام ہے؟ خرگوش حلال ہے بلی حرام ہے، کیا فرق ہے شکل میں؟ اللہ نے کئی رشتے حرام کر دیے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور کچھ رشتوں کو حلال قرار دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اچھا جی کیوں ایسے کیا؟ اللہ کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آرڈر دیں اور بندوں پر حکم چلائیں۔ بندگی کا معنی یہ ہے کہ بلا چون و شراں، بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی شک کے مان لیں۔ جب باپ کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر ماں اور باپ حکم دیتے ہیں جی پانی لا کر پلاؤ اور بیٹا آگے سے کہے جی کیوں، کیا ماں اور باپ کسی حکام کو بھیجیں اور بیٹا کہے جی کیوں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، کیوں اس چیز کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو کیا اس کو اطاعت کہتے ہیں؟ اس کو فرما برداری کہتے ہیں؟ بندے کا کام بندگی ہے۔ جب دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے تو بھائیو پھر اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ آئیے غور کریں آپ قرآن مجید پہ کہ جگہ جگہ پہ سینکڑوں آیات ہیں، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں آیات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کا احترام کرو، اس کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو، تمہارے کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ آواز کو پست رکھو، ایسا بولا کرو۔ کمرے سے باہر جب آپ اپنے حجرے میں ہوں تو باہر کھڑے ہو کر آوازیں نہ دیا کرو، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج الینا، کہ اے محمد نکل آؤ ہماری بات سنو، اس طرح کی آوازیں نہ لگایا کرو، بلکہ انتظار کیا کرو کہ خود نکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ سے پوچھ لیا کرو۔ یہ آداب سکھائے قرآن مجید نے، احترام سکھایا، اور پھر سینکڑوں آیات میں آپ کی اتباع کو، آپ کی اطاعت کو فرض قرار دیا، آپ کا حکم ماننے کو واجب قرار دیا. بھئی کتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو واضح گمراہ ہو جاؤ گے، دور کے گمراہ ہو جاؤ گے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ذلیل و خوار ہو کر اللہ عز الجلال اس کو ذلیل و خوار کر کے آگ میں ڈال دیں گے اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. قرآن مجید نے اس درخت کو بڑی قوت کے ساتھ مومنوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان ہو، ان کی محبت ہو اور ان کی اطاعت ہو. جب یہ درخت دل میں لگ جائے تو بھائیو پھر انسان پر کیا آثار ظاہر ہوتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ غزوہ بنو قریظہ کے وقت، غزوہ احزاب جب ختم ہوا، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، ہتھیار اتارنے لگے، جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہتھیار اتارنے لگے ہیں، ہم نے تو ابھی تک پہنے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں اور آپ ہتھیار اتارنے لگے ہیں، ہتھیار پہنے رکھو. اور یہ بنو قریظہ کے یہودی جو غدار نکلے ہیں اور جنہوں نے کافروں کو ابھار کر مدینے کا محاصرہ کروایا ہے اور جنہوں نے بد عہدی کی ہے، عہد کو توڑا اور کافروں کو اندر سے اسلحہ مہیا کیا ہے، اور جن بنو قریظہ کے یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اور برا بلا کہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا فیصلہ کریں. اس لیے آپ یہ ہتھیار اتار رہے ہیں، ہتھیار پہنے رہنے دو، اور ہم بھی ابھی ہتھیار بند ہیں، اور اپنے صحابہ کو آرڈر دے دو کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں. آپ نے اعلان کروا دیا مدینہ میں، صحابہ سے کہا کہ کوئی شخص تم میں سے ایسا نہ ہو، سب کو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھے، ان کا محاصرہ کریں. اب ظہر کی نماز ہو چکی تھی، ظہر کی نماز تو مدینہ میں پڑھی جا چکی تھی، آپ نے اعلان کروا دیا کہ لا یصلین احدکم صلاۃ العصر الا فی بنو قریظہ، کہ نماز عصر جا کر بنو قریظہ میں پڑھو. صحابہ کرام اسی وقت ہی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، جو پیدل تھے اس طرف پورا لشکر چل پڑا، جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا. راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب یہاں آپ غور کریں کہ صحابہ کرام میں اتباع کا جذبہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات اور آپ کا فرمان، اس پر عمل کیسے ہوتا ہے کہ جب دل میں آپ کی محبت، ایمان اور صداقت کا درخت پاکیزہ لگا ہوا ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بعض صحابہ کہنے لگے جی آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اگر نماز لیٹ بھی ہو جائے، عشاء کا ٹائم بھی ہو جائے تو جا کر ادھر ہی پڑھیں بنو قریظہ میں، عصر کی نماز کا وقت تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، عصر کی نماز کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو، تو اب تو مغرب ہونے والی ہے، عشاء بھی ہو جائے گی، ایسا کرتے ہیں کہ چلو جلدی جلدی عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ بھاگتے بھی ہیں. تاکہ نماز بھی وقت پہ پڑھ لی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پہ عمل بھی ہو جائے کہ چلو بنو قریظہ کی طرف. دوسرے صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ نہیں, آج عصر کی نماز کہاں جا کر پڑھیں گے, بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے اگرچہ آدھی رات کیوں نہ ہو جائے. عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے اگرچہ آدھی رات کیوں نہ ہو جائے, کیونکہ جس کے حکم سے عصر کی نماز کا وقت مغرب سے پہلے پہلے ہے, آج اسی ہستی کا حکم آ گیا ہے کہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے جون سا بھی وقت ہو جائے. چنانچہ بہت سے صحابہ نے کیا کیا کہ بنو قریظہ پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا وہ وقت جو عام حالات میں ہوتا ہے وہ بھی گزر گیا, مغرب کا وقت بھی گزر گیا, عشاء کے وقت جا کر انہوں نے وہاں عصر کی نماز بھی پڑھی, مغرب کی نماز بھی پڑھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے پہلے, چونکہ ان کی نیت بھی کوئی بری نہیں تھی, ان کا یہ ذہن تھا کہ چلو وقت پہ نماز بھی پڑھی جائے اور ہم چلتے بھی رہیں, اس لیے آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں. لیکن زیادہ اجر اور زیادہ ثواب کن صحابہ کو ملا؟ ان صحابہ کو ملا کہ جنہوں نے عصر کی نماز آدھی رات جا کر عشاء کے وقت بنو قریظہ میں پڑھی تھی, کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ عصر کی نماز جا کر بنو قریظہ میں پڑھو. ایسا کیوں تھا؟ دل میں یقین تھا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے اب اپنی سوچ اپنا اجتہاد اس کو ایک طرف رکھیں اور منو ان جیسے آپ نے فرما دیا ہے اسی طرح اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے بڑے ثمرات نظر آتے ہیں, بڑے ثمرات نظر آتے ہیں. غور سے دیکھیں اور سنیں کہ جب قباء کی مسجد میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور تمام صحابہ وہاں قباء کی مسجد میں نماز پڑھنے والے, ان کا چہرہ یہ بیت المقدس کی طرف ہے, آپ سمجھ لیں کہ بالکل الٹ اس طرف ہو, آگے امام ہے پیچھے مقتدی ہیں, رکوع کی حالت میں چلے گئے. کسی نے آ کر اعلان کر دیا کہ میں نے رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے اور قبلہ بدل گیا, آپ نے بیت المقدس چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اللہ کا حکم آ گیا ہے. آپ یہ جو جماعت میں کھڑے ہیں, آگے امام ہے پیچھے مقتدی ہیں اور رکوع میں گئے ہوئے ہیں, جس وقت ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے قبلہ بدل گیا, اب میرے بھائیوں ذرا غور کریں کہ دل میں محبت رسول کا درخت لگا ہو تو پھر اس پر رنگ کیا آتا ہے, اس کا پھل کیا نظر آتا ہے. صحابہ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اب ہم کیا کریں. ویسے آپ ذرا غور کریں کہ آدمی کیا کر سکتا ہے, آگے امام ہے پیچھے مقتدی ہیں سارے, ادھر اگر اپنی اپنی جگہ پہ اگر ادھر منہ کر لیتے ہیں تو مقتدی آگے ہو جائیں گے امام صاحب پیچھے ہو جائیں, تو یہ کیسی جماعت ہے کہ مقتدی آگے اور امام پیچھے. اور اگر امام چل کر آگے آتا ہے اور یہ مقتدی یہ اپنی صفیں پیچھے لے جاتے ہیں تو کوئی سوچنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے جی یہ عجیب نماز ہے کہ جس میں امام ادھر آ رہا ہے اور مقتدی نماز کی حالت میں پیچھے جا رہے ہیں, یہ کیسی نماز ہے چلتے پھرتے نماز. وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ چلو رکوع سے کھڑے تو ہو جائیں پھر ہم بدل لیں گے, وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ چلو یہ نماز ایسے پڑھ لیتے ہیں, بعد والی نمازیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ لیں گے, یہ بھی سوچ آ سکتی تھی کہ چلو سلام پھیر دیتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کر دیتے ہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے. ان سب جتنی سوچیں تھیں یہ سب غلط تھیں. اور صحیح سوچ کیا تھی؟ جب دل میں رسول اللہ پر ایمان ہو اور محبت ہو اور آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا حکم واجب الاتباع سمجھا جائے تو پھر بھائیو اس کا پھل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فانحرفوا الى الكعبۃ وهم رکون، کہ انہوں نے ایک منٹ کا انتظار نہیں کیا، کھڑا ہونے کا انتظار نہیں کیا، وہ رکوع کی حالت میں ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے، مقتدی پیچھے چلے گئے اور امام آگے آگئے. اور یہ ان کا چلنا نماز کی اصلاح میں تھا، اطاعت رسول میں تھا، یہ چلنا بھی اللہ کو پیارا لگا اور پسند لگا کہ اللہ نے قبا والوں کی تعریفیں قرآن کے اندر بیان کر دیں. وہ جو چلے تھے نا اپنی مرضی سے تو نہیں چلے تھے، رسول اللہ کے حکم سے چلے تھے. آپ بتائیں کہ اگر آگے والی صف میں کوئی آدمی نکل جائے، اس کا وضو ٹوٹا ہے یا اس کو تکلیف ہے، نکل جائے، تو پیچھے والا جو آدمی ہے پیچھے والی صف سے وہ چل کر آگے والی صف میں آ جائے تو اس سے نماز تو خراب نہیں ہوگی. یا ساتھ والا وہ چل کر نمازی کے ساتھ مل جائے، تو یہ جو چلنا ہوتا ہے نا نماز میں، نماز کی اصلاح کے لیے چلنا یا نماز کے اندر اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے چلنا، یہ چلنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف مکمل کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کرتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اور سب سے پیارا قدم اللہ کے ہاں وہی ہے جو نماز کی صف بندی کے لیے اٹھایا جائے، یہ سب سے اللہ کو پیارا یہ قدم ہے. یہ چلنا سب سے یہ زیادہ پیارا ہے کہ نماز کی صف بندی کے لیے. کئی بھائی وہاں کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں شاید بایاں، ہاں جی بایاں انگوٹھا، کہتے ہیں جی یہ نماز کی کلی ہے، یہ بایاں انگوٹھا یہ نماز کی کلی ہے جی، اگر یہ ہل گیا تو پھر نماز گئی. اب پتہ نہیں یہ سجدے میں بھی آخر جاتے ہی ہوں گے، یہ تشہد بھی بیٹھتے ہوں گے، پھر ایک رکعت سے دوسری رکعت کی طرف بھی آدمی اٹھتا ہے تو یہ ہلتا ہی نہیں. اور یہ کس نے کہا کہ یہ نماز کی کلی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ نماز کی کلی ہے؟ کس حدیث میں ہے اور کس کتاب میں ہے؟ اس کی کیا سند ہے؟ ایسے فضول باتیں ایسی مشہور ہوتی ہیں. بھائیو یہ انگوٹھا کوئی نماز کی کلی نہیں، بلکہ نماز کی بنیاد یہ ہے کہ آپ جب جماعت میں کھڑے ہوں تو ایک اپنے بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، اور جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں پھر دیکھیں کہ اگر درمیان میں فاصلہ ہے تو پھر پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں. یہ چلنا اور یہ قدم اٹھانا تاکہ صف بندی مکمل ہو جائے، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. اور یہ قدم بھی اللہ عز و جلال کے ہاں بڑے محبوب ہیں. مقصد یہ تھا کہ دل میں رسول اللہ کی محبت کو آپ لگائیں، اس کو مضبوط کریں، اور اتباع کے جذبے کا درخت اپنے اندر رکھیں. تو بھائیوں پھر کیسا رنگ بنتا ہے کہ صحابہ کرام شراب حرام نہیں ہوئی، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں چونکہ حرام نہیں تھی شراب پی رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ الانصاری، ان کے گھر اور گلی میں اعلان ہوتا ہے، سنتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں شراب ڈال کر پلا رہا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا یہ ذرا باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے، ذرا غور سے سنو. سنی نہیں گئی، سمجھ نہیں آئی کیا کہا. حضرت انس کہتے ہیں میں باہر نکلا تو رسول اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا ایک اعلان کر رہا تھا گلیوں میں، آپ نے اعلان کروا دیا، اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں خبردار، جیسے اعلان کرتے ہیں نا جی ضروری اعلان سنو، عربی میں کہتے ہیں اللہ کا معنی ہے ایک ضروری اعلان سنو، اللہ لوگوں کان کھول لو ایک ضروری اعلان سنو، یہ اعلان اللہ کے رسول کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ان الخمر قد حرمت، کہ شراب حرام ہو گئے. اب دل میں پہلے ایک چیز موجود تھی، کیا کہ رسول اللہ کی بات ہو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے ہیں. او بھائیو اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی عمل کے پیچھے کیا ہے. میں نے پچھلے خطبے میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک آدمی سچ بولتا ہے، اس وجہ سے سچ بولتا ہے کہ گھر میں اس کی تربیت سچائی پر ہوئی، اس کو ثواب نہیں ملے گا. اور اس لیے سچ بولتا ہے کہ پیچھے کیا قوت ہے، دل کے اندر کیا ہے، کہ میرے اللہ نے اور میرے پیارے پیغمبر نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں سچ بولتا ہوں. آدمی شراب نہیں پیتا، سوچنا یہ ہے کہ شراب نہ پینے کے پیچھے کیا ہے، کون سی قوت ہے جو اس کو شراب نہیں پینے دیتی. اگر تو اس لیے وہ شراب نہیں پیتا کہ جی میں پرہیز کرتا ہوں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا مزہ اچھا نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے شراب تو اس نے نہیں پی، اس کو ثواب نہیں ملے گا. شراب نہ پینے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کے ایمان کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. اگر اس لیے شراب نہیں پیتا کہ شراب کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو گناہوں کی جڑ اور اس کی بنیاد قرار دیا، اس لیے میں شراب نہیں پیتا، تو پھر جب وہ شراب نہیں پیے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا، کیونکہ پیچھے قوت اور تھی. بھائیو سوچنا یہ ہے کہ یہ شخص جس نے یہ اعلان سن لیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا، یہ ضروری اعلان سن لو جی، وہ بھاگے بھاگے گھر گئے، اندر گئے اور جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی تو اعلان کر رہے ہیں کہ شراب حرام ہو گئی. اب جو جام پیالے ہاتھ میں تھے، اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے کہ منہ میں گھونٹ بھی بھرا ہوا تھا وہ بھی باہر نکل دیا، ہاتھ میں پیالے تھے وہ بھی پٹخ دیے، مٹکے توڑ دیے، شراب کے مشکی سے پھاڑ دیے، اور اس طرح مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی جس طرح بارش کے بعد طوفان آتا ہے. یہ صرف شراب کو بہا دینا صرف یہ کام نہیں تھا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے قوت کیا تھی کہ جس نے ان کو اس چیز پہ ابھارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ گیا ہے، اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے لیے جس کے دل میں پاکیزہ درخت اطاعت اور محبت کا لگ چکا ہے وہ اس کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پہ صحابہ کرام کو بھوک لگی ہے، اتنی شدید بھوک تھی کہ آپ نے گھریلو گدوں کو ذبح کر کے گوشت پکانے کا حکم دے دی. یہ جو گدے ہوتے ہیں گھریلو گدے، صحابہ کرام نے ان کو ذبح کیا اور ہنڈیا دیگوں میں پکا دیا، پورا لشکر ہے. ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ اعلان کر دیں. پہلے اجازت تھی، گھریلو گدوں کو حرام نہیں قرار دیا تھا، پہلے اجازت، لیکن پھر غزوہ خیبر کے موقع پہ اعلان کروا دیا. اب اعلان ہو گیا، بھوک بھی لگی ہے، دشمنوں کے سامنے ہیں، خیبر کا محاصرہ بھی کیا ہوا ہے، صحابہ کرام نے کچھ نہیں سوچا. حدیث میں لفظ ہیں کہ جب اعلان سنا کہا کہ لوگوں ضروری اعلان سن لو، الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ فانہا رجس،
گھریلو گدوں کے گوشت سے اللہ اور اس کے رسول منع کرتے ہیں، یہ نجس ہے، حرام ہے. فأكفئت القدور، صحابہ نے کیا کیا کہ دیگیں اور ہنڈیاں ساری الٹ دی، ساری بہا دی. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چلو اب بھوک ہے، اب کھا لیتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیں گے، ایک دفعہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ پتہ نہیں ہمارے اندر کیسا درخت ہے محبت رسول اور اطاعت رسول کا. یہ صحابہ کرام کے دلوں میں کیسا درخت تھا، انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ایک دفعہ بھوک لگی ہے، چلو یہ پیٹ کی آگ تو بجھا لیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں. او بھائی، صحابہ کی توبہ نہیں قبول ہوتی؟ کیوں بھائی؟ کیا صحابہ کی توبہ نہیں اللہ قبول کرتے تھے؟ کیا ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی تھیں کہ چلو اب میں 10 سال ابھی کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں، حج کرنے کے لیے جائیں گے نا، پھر اپنے آپ کو بدلیں، عمرہ کرنے جائیں گے پھر اپنے آپ کو بدلیں گے. ابھی میں ملازم ہوں، ایک ہمارے ملنے والے ہیں، تو اشارے کنائے سے ویسے بھی سراتن جب اسے کہتے ہیں، وہ اللہ کے بندو آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں عقیدہ بھی بڑا صحیح ہے اور اتباع رسول کا درخت بھی لگا ہوا ہے، تو آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے، داڑھی رکھیں. وہ کبھی کہتے ہیں جی میں حج پہ جاؤں گا تو رکھوں. پتہ نہیں یہ کیسا درخت ہے جس کا پھل ہی نظر نہیں آتا. اس کے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ یہ ضرور حج پہ جائے گا، اور کون سی گارنٹی ہے کہ حج کرنے کے بعد یہ ضرور داڑھی رکھ لے گا؟ ابو جہل تو اتنے بیت اللہ کے طواف کرتا تھا، اس کی زندگی میں تو کوئی تبدیلی نہ آئی. کیا کوئی بیت اللہ کا طواف کوئی ایسی مشین ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ زبردستی انسان کو مومن بنا دیتی؟ ابو جہل بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، اور یہ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حج کرتے تھے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے. ابو جہل کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی، ابو جہل کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی. تو اب روز کا طواف جو وہ بیت اللہ کا کرتے تھے، جب جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، تو پہلے اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر اس نے بیت اللہ کے دروازے اور کپڑے کو پکڑ کر یہ کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اے اللہ، اگر یہ محمد حق پہ ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. اتنا اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کی زندگی بدلی نہیں. کیوں؟ کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی تھی، آپ کو رسول نہیں مانا تھا. تو بھائیو، یہ کیسے ہمارے اندر یہ کیسا ایمان کا یہ سدا بہار درخت ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی آتی نہیں. کبھی کہتے ہیں جی حج کرنے جائیں گے نا تو پھر ہم نماز شروع کریں، داڑھی رکھیں. وہ صاحب کہتے ہیں جی ابھی میں چونکہ ملازم ہوں تو مجھے کئی کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے تھے میں ملازم ہوں ابھی تو کئی کچھ ادھر ادھر منہ مارنا پڑتا ہے، تو اس لیے ساتھ میں داڑھی بھی رکھ لوں اور ساتھ ادھر ادھر منہ بھی مارتا پھروں. تو میں کہتا ہوں جب ریٹائر ہو جاؤں گا اور بالکل صاف ہو جاؤں گا، ادھر ادھر مجھے جیب میں یہ کچھ نہ ڈالنا پڑے گا، تو میں پھر داڑھی رکھ لوں گا اور پھر میں بالکل صحیح مومن ہو جاؤں گا. یہ شیطانی چالیں ہیں، شیطانی چال ہے. شیطان نے یہ غلط امیدیں دلا کر انسان کو نیکی سے دور کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں آخر وہ کون سا درخت ہے ایمان کا کہ 144,000 صحابہ میں سے کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو، اور آج ہمارے دل میں یہ درخت کیسا سوکھا ہوا ہوگا، بلکہ کمزور ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دل میں وہ شجرہ طیبہ نہیں ہے بلکہ شجرہ خبیثہ ہے ہمارے دل میں، کہ ہمیں وہ شکل اچھی ہی نہیں لگتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے. اگر دل میں یہ درخت ہو جی آپ سب سے خوبصورت ہیں، تو پھر ویسی ہم شکل بنا. اگر دل میں یہ درخت لگا ہے کہ نہیں
سب سے اچھی شکل جو لگتی ہے نا وہ بش کی صحیح ہے یا اس کے چھوٹے بھائی مشرف کی صحیح، یہ زیادہ جو ہے نا اچھی شکل لگتی ہے، اس لیے ہمیں ایسی بنانی چاہیے. اگر دل میں یہ درخت لگا ہے تو پھر ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور ان کا راگ، ان کا رنگ اور ان کا طریقہ وہ انسان اختیار کرے گا. اور اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معیار ہیں، آپ کی سنت سب سے خوبصورت ہے، آپ کی ادا سب سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، جب یہ درخت لگا ہو تو پھر ہر ایک ادا پھر اس کے مطابق چلتی ہے. بھائیو، اکیلا رفع الیدین کا مسئلہ نہیں، اکیلا سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ نہیں. آئیے میں یہ چیز آپ کو سمجھاؤں کہ صرف رفع الیدین کر لینے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت سے پیار کرنے والا بن گیا ہوں اور باقی سنتیں چھوڑ دے، تو یہ اکیلی رفع الیدین کوئی معیار نہیں، اکیلی سورۃ الفاتحہ کوئی معیار نہیں ہے، اکیلا سینے پہ ہاتھ باندھ لینا کوئی معیار نہیں، بلکہ اس کے پیچھے دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے قوت کیا ہے. ورنہ دیکھیں، ہاتھ اٹھانا، بھئی ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے؟ ایک حرکت ہے نا، ہاتھ اٹھا لیں ایک حرکت ہے. اگر آپ اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ ہاتھ کون اٹھاتے تھے، کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے، اگر پیچھے جذبہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، تو حقیقت ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن آپ رفع الیدین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیونکہ صرف ایسے کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک قوت تھی، ایمانی قوت تھی، کہ یہ کس نے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. امام ابو بکر ترتوشی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بڑے محدث تھے، وہ ایک علاقے سے گزرے، ان کا شاگرد بھی ساتھ تھا، تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. امام صاحب بڑے محدث ہیں، نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ نماز پڑھ رہے تھے رفع الیدین کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کر رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے تھے. یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساری زندگی کی سنت ہے. نماز پڑھ لی نا، تو نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، مسجد سے نکلے، تو شاگرد نے کہا کہ استاد محترم، بہتر تھا کہ آپ یہاں رفع الیدین نہ کرتے. استاد محترم نے کہا کیوں؟ شاگرد صاحب کہنے لگے کہ آپ تو نماز میں مصروف تھے، لیکن میں ان لوگوں کی حرکتیں اور ان کی باتیں سن رہا تھا، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ کی، آپ زندہ اس مسجد سے نہیں نکل سکتے، آپ کو قتل کر دیں گے، تو بہتر تھا کہ آپ رفع الیدین چھوڑ ہی دیتے. اس امام ابو بکر ترتوشی کا جواب سنیے، یہ بات صرف ایسے کرنے کی نہیں، جواب سنیے. امام ابو بکر نے کہا، میرے بیٹے، میرا اتنا بڑا نصیب کہاں ہے، میری اتنی بڑی قسمت کہاں، اتنا بڑا مرتبہ میرا کہاں ہے کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھے موت آ جائے اور شہادت کی موت مل جاتی. پیچھے کیا جذبہ تھا؟ سنت رسول کا جذبہ تھا. اس لیے ہر عمل کے پیچھے جب سنت رسول کا جذبہ ہو تو اس کی مٹھاس اور ہوتی ہے اور اس کی لذت اور ہوتی ہے. کوئی آدمی داڑھی رکھ لے نا اور دوسرے اس کا مذاق اڑائیں، اگر پیچھے قوت یہ تھی کہ میں نے تو رسول اللہ کا حکم سمجھ کر رکھی ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو آدمی کو مزہ آتا ہے. ویسے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا، جی چھوڑیں، داڑھی والوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی مذاق اڑاتا ہے، جی ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے. ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو مزہ آتا ہے. کوئی اگر ایسا کہتا ہے نا
تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ سنت رسول کی وجہ سے ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، سنت رسول کی وجہ سے، سنت رسول کی وجہ سے رفع الیدین سنت رسول ہے۔ بھائیو جب دل میں یہ درخت مضبوط ہوگا حب رسول اور اتباع رسول کا، تو پھر پوری نماز کی شکل بدلے گی، یہ اکیلی رفع الیدین نہیں، پوری نماز کی شکل بدلے گی اور وضو کا طریقہ بدلے گا، پھر لباس بدلے گا، خواتین پردہ کریں گی، اس لیے کہ کس کا حکم ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تاجر جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اس لیے کہ نیچے جڑیں کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیں ہیں، آپ کی سنت کی جڑیں ہیں۔ حضرت زید اور خبیب، آپ نے واقعہ سنا، قیدی بن گئے، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، اعلان ہو گیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، اور کنہوں نے خریدا تھا؟ پیسے دے کر جب یہ قیدی بن گئے تو ان لوگوں نے خریدا کہ جن کا باپ جنگ بدر میں ان کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، انہوں نے کہا اب ہم اس کا بدلہ اس طریقے سے لے لیں گے، اگرچہ یہ بزدلوں کا کام ہے کہ کسی کو باندھ کر مارنا، اور شجاعت یہ ہوتی ہے کہ میدان میں نکلیں، لیکن بزدل لوگ تھے، کافر تھے، مشرک تھے، کہنے لگے چلو ایسے بدلہ لے لیں گے کہ اس کو قید کر کے باندھ کر اس کو مار دیں گے۔ اپنے گھر میں ان کو قیدی بنایا، ایک کمرے میں بند کر دیا، اور دیکھیں جب دل میں ایمان کی بہار آتی ہے تو پھر زندگی کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ شخص محب رسول، اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک کافروں کے گھر میں قیدی، اور اس گھر کی خاتون، اس کے پہرے پر اس کو مقرر کیا گیا، وہ وقت پہ کھانا بھی نہیں دیتی، لیکن کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہتی ہے کہ میں کیا دیکھتی تھی کہ زید کے پاس ایسے ایسے پھل پڑے ہوتے تھے اور ایسے میوے پڑے ہوتے تھے کہ جو موسم کا پھل اور میوے نہیں ہوتے تھے، اور کہتی ہے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ حضور جلال کی طرف سے آسمان سے زید کو میوے اور پھل ملتے تھے۔ اعلان ہو گیا مکہ میں کہ فلاں مکہ کے چرستے میں سولی کو گاڑ دیا جائے، وہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اعلان ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کوئی خواہش، کوئی تمنا، تو انہوں نے کیا خواہش کی تھی؟ کہا کہ میں غسل کر لوں، اچھی طرح اپنے جسم کی صفائی کر لوں، وضو کر لوں، اور دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ لوگوں سے یہ خواہش کی، اور اللہ حضور جلال سے کیا مانگا؟ کہا کہ اے اللہ، اپنے پیغمبر کو اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دو کہ تیری عزت اور حرمت پہ ہر چیز کو قربان کرنے والے آج اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، ہماری اطلاع دے دو، مدینہ میں پہنچا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کی آیات بن کر اس وقت وہی آ گئی، قرآن کی آیات بن کر جبرائیل امین نے آ کر بتلا دیا کہ آپ کے ساتھیوں کو مکہ کے چوراہے میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ یہ شخص جس کو پتا ہے کہ مجھے کل یہ کافر پھانسی دے دیں گے، اس نے اپنے جسم کے بالوں کی صفائی کے لیے ان سے جسم کو صاف کرنے کے لیے استرا بھی مانگا، چھری مانگی، ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کا چھوٹا بچہ کھیلتے کھیلتے وہ حضرت خبیب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ میں چھری ہے، اور اس بچے کو پیار سے پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا لی، اعلان ہو چکا ہے کہ اس شخص کو کل پھانسی دے دی جائے گی. جب اس خاتون نے دیکھا کہ میرا بچہ کھیلتے کھیلتے اس قیدی کے پاس چلا گیا اور اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور بچہ اس کی گود میں ہے, اس کے زبان سے چیخ نکل گئی کہ یہ تو نہیں چھوڑے گا, اس کو پتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا. وہ اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے کم از کم اس بچے کو تو قتل کر سکتے تھے کہ چلو اگر یہ مجھے قتل کرتے ہیں میں ان کا بچہ نہیں چھوڑتا. اس خاتون نے چیخ ماری کہ ہائے میرا بچہ. اللہ اکبر. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا کہا؟ کہا آپ پریشان نہ ہوں, میں بچے کو کچھ نہیں کہوں, یہ تو معصوم بچہ ہے, اس کا کوئی قصور کوئی گناہ نہیں ہے. اور وہ اس طرح خاتون کی طرف پھینک دیا کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں اس کو ذبح کر دوں گا, یہ لو یہ آپ پکڑ لیں, میں تو ویسے اسے پیار کر رہا ہوں, بچہ ہے. اور لفظ کیا بولے بھائیو, سنیے دل میں کیا تھا. بچے کو نہ مارنا ویسے ترس کی وجہ سے بھی ہو سکتا کہ آدمی کو ویسے ترس آتا ہے بچے کو نہیں مارتا, لیکن ان کے دل میں کیا قوت تھی. کہنے لگے سن لے کہ ہمارے پیارے ہادی اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا نہیں سکھایا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بچے کو مار دوں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدر ظلم اور دھوکہ ہمیں نہیں سکھایا, یہ لو اپنا بچہ. اور پھر انہوں نے وضو کیا, نماز پڑھی. کہتے تھے دل چاہتا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں, جیسا لطف اور مزہ ان دو رکعتوں میں آیا کہتے ہیں پوری زندگی نہیں آیا, لیکن میں نے جلدی جلدی وہ دو رکعتیں پڑھ لیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ یہ موت سے ڈرنے والے ہیں, ہم جب اللہ کے نام پہ اپنی جان دے رہے ہوں تو ہمیں اس چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے اشعار بولے, شعر بولے. اللہ اکبر. بھائیو, دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درخت لگائیں تو پھر آپ اپنی زندگی کا مزہ دیکھیں, ہر عمل کے اندر رنگ نظر آئے گا, نماز بھی کیسی بنے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی, آپ ذکر کیسا کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, بدعات سے بچیں گے اور دین کی وہی شکل آپ اختیار کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. پھر عبداللہ ابن عمر ہیں, ان کے پاس کسی آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ دیکھیں اس ایمان کا رنگ, وہ ہر لفظ پہ کیسے آتا ہے. کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو پڑھو الحمدللہ, لیکن یہ جو ساتھ تو نے بس سلام علی رسول اللہ ملا دیا, یہ کہاں سے ملا دی؟ ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند العطاس, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے وقت ہمیں صرف الحمدللہ سکھایا ہے, آگے والا اضافہ تو نے اپنی طرف سے کیا ہے, یہ سنت رسول نہیں ہے. درود اور سلام ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اس موقع پہ آپ نے صرف الحمدللہ سکھایا ہے, اس موقع پہ آپ نے سلام نہیں سکھایا. پیچھے کیا تھا؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس پر ہم عمل کریں گے. تو بھائیو, آج کے اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دلوں میں پاکیزہ درخت کون سا؟ محمد الرسول اللہ. اس کی جڑیں لگائیں اور اس کو مضبوط کریں, یہ بڑا پاکیزہ درخت ہے. ایمان بالرسول, تصدیق بالرسول اور رسول اللہ کی محبت, ان کی سنت کی اتباع کی محبت, یہ جب دل میں یہ درخت لگ جائے گا تو پھر آگے سارے کام آسان ہو جائیں گے. ہمارا جھگڑا یا کوئی اختلاف کسی سے صرف رفع الیدین پہ نہیں ہے, صرف فاتحہ پہ نہیں ہے, صرف سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے پہ نہیں ہے, بلکہ ہماری دعوت اور ہمارا جھگڑا دوسرے تمام لوگوں سے یہ ہے کہ اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت اور ایمان پیدا کرو محمد رسول اللہ کے ساتھ. کسی امتی کا درجہ آپ کے درجے سے نہ بڑھاؤ, یہ ہمارا اختلاف ہے. کسی امتی کا مرتبہ, کسی امتی کا قول, کسی امتی کی رائے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور سنت کے اوپر ترجیح نہ دو. یہ کیا معنی ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت آئے, ویسے تو دل میں ہر وقت جی مدینہ مدینہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ, اور جب نماز پڑھنے کا وقت آئے تو پھر وہ کوفے والی نماز شروع کر دیں, ایک امتی کی نماز شروع کر دیں, کبھی کسی امام کی نماز شروع کر لیں, کبھی کسی امام کی نماز شروع کر لیں. امام الانبیاء کی نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ امام الانبیاء والا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام الانبیاء جیسا قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی جاتی؟ اور امام الانبیاء جیسی شکل کیوں نہیں بنائی جاتی؟ ان جیسا لباس کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ان جیسی تہذیب اور ثقافت کو کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ یہ درخت اگر محبت کا دل میں لگ جائے تو زندگی کا رنگ بدل جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو توفیق دے دے کہ ہم اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درخت لگائیں تاکہ اس کے مبارک پھل کھائیں, اچھے ذائقے دار اور لذت والے, ہر چیز میں لذت, عبادت میں لذت, ذکر میں لذت, کھانے میں لذت, سونے میں لذت, کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کریں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.